پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو اللہ تعالی نے علم الاولین والآخرین عطا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء اور نبی علیہ السلام یہ خاتم الانبیاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء میں سے آخری، یعنی ایک عمارت کی جیسے آخری اینٹ ہوتی ہے نا، وہ آخری اینٹ ہوں قصر انبیاء کی. اور اسی لیے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اسلام کی پوشاک انسانیت کو ملی. اب ذرا اس کی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو پاجامہ پہناتے ہیں، پھر کرتا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ابتدائی سالوں میں نا بچے کا لباس سال میں کئی مرتبہ تبدیل ہوتا ہے کیونکہ گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک سال میں دو تین دفعہ کپڑے بنتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک اس کی عمر ایسی آتی ہے کہ جہاں جا کر اس کا آئندہ کے لیے سائز ایک جیسا ہو جاتا ہے، مثلاً 30 سال کی عمر. اب اس کے بعد جو قد ہے وہ اسی جیسا، اب کرتے کی لمبائی وہی ہوگی، بازوؤں کی لمبائی وہی ہوگی، باقی ساری زندگی تقریباً اس کے سوٹ کا سائز وہی رہتا ہے، اسی پر اس کی زندگی گزرتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ انسانیت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بچے کی مانے تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو شریعت کی پہلی پوشاک پہنائی گئی، پھر اور انبیاء آتے گئے تو شریعت کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں، احکام میں ہوتی گئیں، پوشاک بڑی ہوتی گئی ہوتی گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی ایسی شریعت کی پوشاک عطا فرما دی، اب قیامت تک کے لیے یہی سائز انسان کے لیے چلتا رہے گا، اب اس کو کسی اور پوشاک کی ضرورت نہیں. اس لیے اسلام، دین اسلام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی وافی اور شافی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تک 6000 سال لگے تھے عالم خلق کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی اس کے بارے میں مورخ لکھ دیے کہ وہ 6000 سال کے بعد ہوئی. تو یوں سمجھیے کہ جتنا وقت عالم تکوین کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں لگا، اتنا ہی وقت عالم تشریح کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں لگا. وہ ایک ہی جیسا وقت جو ہے وہ دونوں طرف لگا. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ بھی عالم مخلوقات صفت پہ ربوبیت سے بنا اور 6000 سال میں مکمل، اور عالم مشروعات بھی صفت ربوبیت سے بنا اور اس کو بھی 6000 سال میں اللہ نے انسانیت کو شریعت کی آخری پوشاک عطا فرمائی. اب جیسے عالم خلق بن گیا تو یہ قوانین فطرت میں کمی بیشی قبول نہیں کرتا، جو قوانین فطرت سیٹ کر دیے اب وہ وہی رہیں گے. مثلا زمین کی گریویٹیشنل فورس جو بن چکی وہ بن چکی، اب اس کو 32.2 سے اوپر نیچے کوئی نہیں کر سکتا، نہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ وہ کم ہو سکتی ہے، وہ ایک قانون فطرت ہے، وہ سیٹ ہو گئی، اب اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو جس طرح عالم خلق قوانین میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح اسلام کی پوشاک بھی اپنے اندر کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی، اس کا اب سائز فٹ ہو چکا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اب تو جی میں 10 نمبر کا جوتا پہنتا ہوں 30 سال کی عمر، وہ پھر اگر 70 سال تک وہ 10 نمبر کا جوتا ہی پہنتا رہتا ہے، پاؤں کا ایک ہی سائز چلتا ہے اس کا پوری زندگی. اسی طرح انسانیت کی پوشاک اب یہ مکمل ہو چکی، لہذا اسلام بھی کسی کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. جی آگے
تکوینی انکشاف یعنی چیزوں کی ایجاد ممکن ہے. لا تنقضی غرائبہ ایجاد کی کوئی حد نہیں. تشریعی استخراج یعنی اجتہاد ممکن ہے. لا تنقضی عجائبہ اجتہاد کی کوئی حد نہیں.
جی دیکھیں تکوینی چیزوں میں قوانین فطرت کو تو نہیں بدلا جا سکتا، مگر قوانین فطرت کو استعمال کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہیں. لہذا سائنسدان کیا کرتے ہیں، وہ قوانین فطرت کو معلوم کرتے ہیں اور اس قانون کو لاگو کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں. جس طرح عالم تکوینات میں ایجاد کا سلسلہ چل سکتا ہے قوانین وہی رہیں گے، اسی طرح عالم تشریح میں قوانین وہی رہیں گے مگر وقت کے نئے نئے مسائل کے جوابات ان کے ذریعے سے نکالے جاتے رہیں گے. نہ ادھر ایجاد کی کوئی انتہا ہے نہ ادھر اجتہاد کی کوئی انتہا ہے.
مجیدوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چلتے ہیں، مجتہدوں کے قلوب فطرتاً وقت کی ضرورت والے مسائل کے استخراج میں چلتے ہیں.
اب عالم تکوین میں جو وقت کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، تو جو حالات کے تقاضے ہوتے ہیں نا اور جیسا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت کے حساب سے ان کے دماغ اسی لائن میں چل رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک وقت تھا جب عالم انسانیت پہ ایگریکلچر کا بہت زیادہ غلبہ تھا، باغات تھے قوم سبا کے، بابل اور نینوا کے معلق باغات تھے جو عجائبات دنیا میں سے تھے. تو اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کے دماغ اس میں زیادہ چلتے تھے. آج کے وقت میں سائنٹیفکلی جو وقت کی ضرورت ہے آج کے لوگوں کے دماغ اس میں زیادہ چل رہے ہیں. تو موجدوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق آگے چلتے ہیں. بالکل اسی طرح جو مجتہدوں کے قلوب ہوتے ہیں فطرتاً جو وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں ان کے استخراج کی طرف اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں اس وقت اصول فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ان کے دل کو اصول کی طرف متوجہ فرما دیا، چنانچہ وہ مجتہد فی الشرع بن گئے، انہوں نے اصولوں کو جمع کر لیا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی اصولوں کو جمع کر لیا. تو اس زمانے کے مجتہدین نے یہ کام کیا، پھر اس سے اگلے زمانے کے مجتہدین نے اس کے اندر مزید آگے جو ہے وہ تفصیلی کام کیا. تو جیسے جیسے حالات بدلتے گئے تقاضوں کے مطابق اللہ مجتہدین کے دلوں کو وقت کی ضرورت کے مسائل کے استخراج کی طرف متوجہ کرتے گئے، تو وہ اسی میں کام کرتے گئے. تو مجدوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چلتے ہیں اور مجتہدوں کے قلوب فطرتاً وقت کی ضرورت والے مسائل کے استخراج میں چلتے ہیں.
موجد اشیاء کی ضرورتوں سے گزر کر مخفی کلیوں تک پہنچتے ہیں. موجد کا کام حقیقت شناسی ہے، جزیات سے کلیات تک پہنچنا اور پھر کلیات سے نئی نئی جزیات نکالنا.
دیکھیں جو موجد ہوتا ہے، سائنسدان ہوتا ہے، وہ انوینٹر کیا کرتا ہے، وہ پہلے تو فزیکل لاز تک پہنچتا ہے نا. یہ جو فزیکل لاز ہیں نا، ان کو کلیات کہتے ہیں، فارمولے ہیں. جب فزیکل لاز تک وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس فزیکل لا کو اپلائی کر کے وہ نئی نئی چیزیں بناتا ہے. گویا وہ جزیات کو سٹڈی کرتے 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 بالآخر کلیے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کلیے کو استعمال کر کے نئی نئی چیزیں بنا لیتا ہے. یہ موجد یہ کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح مجتہد کیا کرتا ہے،
مجتہد نصوص کے ظواہر سے گزر کر علل کلیہ اور اسرار جامعہ کا پتہ لگاتے ہیں. مجتہد کا کام حقیقت شناسی ہے، جزئیات سے کلیات تک اور پھر کلیات سے جزئیات تک پہنچنا.
ہاں تو وہ مجتہد لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی شریعت کے اندر غور و خوض کر کے پہلے کلیات تک پہنچتے ہیں کہ شریعت کا اصول کیا ہے اس معاملے میں. جب ان اصولوں کلیات کو وہ جان لیتے ہیں، ان اصولوں کو وہ اپلائی کر کے پھر وہ نئی نئی جزئیات کے مسائل کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. آگے
مادی نظام حد درجہ مرتب اور منظم ہے،
حد درجہ مرتب اور منظم ہے. اگر آپ مادی نظام کو دیکھیں تو یہ بہت مرتب اور منظم نظام ہے. اب دیکھیے کہ ڈی این اے کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی چھوٹی چیز میں اتنی ساری ڈیٹیلز کا ہونا کہ ایک آدمی کے جسم میں پیدائش کی پوری فائل اس کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر اس سے اوپر آئیں تو ایٹم کے اندر، پھر عناصر، پھر مالیکیول، پھر مرکب، پھر اس کے بعد یہ سولر سسٹم، پھر اس کے بعد گلیکٹک سسٹم، پھر یونیورس. جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جائے یہ پوری کائنات اس کو ایک بڑا مربوط نظام نظر آتی ہے. جس طرح یہ ایک مربوط نظام ہے مادی اعتبار سے، اسی طرح شریعت حد درجہ مرتب اور منظم ہے. لہذا ہر فرع کی اصل ہے اور ہر جزیہ کی کلیہ. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا آگے کیا ہے آیت،
مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء.
اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے درخت جو ہے وہ تنا ہوتا ہے اور اس تنے کی پھر آگے بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، یعنی جزیات کی پھر ایک کلیہ ہوتی ہے. اسی طرح شریعت میں بھی جزیات اور جزیات کی آگے کلیات ہوتی ہے.
توتی اکلہا کل حین، ساری شریعت اصول و کلیات اور شعون و صفات سے گزر کر واجب الوجود سے جڑتی ہے. معمورات کا سرچشمہ معروف اور منہیات کا سرچشمہ منکر، یا امرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، دونوں جن سے عدل کی صفت کا مظہر ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ظہور دیتی ہے.
اب دیکھیے جتنی بھی یہ جزئیات ہوتی ہیں اوپر کسی نہ کسی کلیہ کے تحت ہوتی ہیں. مثلا شریعت میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، بعض کا حکم دیا گیا ان کو معروف کہتے ہیں، اور بعض سے منع کیا گیا ان کو منکر کہتے ہیں. وینہا، تو شریعت کی پوری جزئیات سمٹ کر دو چیزوں میں آ گئی، کیا؟ یا امرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. مگر یہ دونوں چیزیں بھی اوپر اللہ تعالی کی کسی صفت کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالی کی کوئی شان ہے اور پھر صفات سے اوپر اللہ تعالی کی ذات ہے. تو گویا ان سب کا سرچشمہ جو ہے وہ دو جن سے بنی، اور وہ دونوں جن سے عدل کی صفت کا مظاہرہ ہے. عدل کیا کہتی ہے؟ کہ وضع الشیء علی محلہ، چیز کو اس کے محل کے اوپر رکھنا، ہر چیز کو اس کی ترتیب کے مطابق کرنا، یہ عدل ہے. اور اس کے خلاف کرنا یہ ظلم ہے. لہذا عدل کی جو صفت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہر چیز اپنے طریقے کے مطابق ہو، طریقے سے ہٹ کے نہ ہو. اللہ تعالی کی صفات کا ظہور اس کے ان احکام کے ذریعے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے حیا، اللہ تعالی بڑے حیا والے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں. اب وہ جو حیا کی صفت ہے وہ آگے احکام میں بھی لاگو ہو رہی ہے. مثلا جس حکم میں حیا ہوگا وہ جائز ہوگا، جس میں بے حیائی ہوگی وہ ناجائز ہوگا. مثال کے طور پر ایک مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اب یہ زنا کا کام بے حیائی کا کام، تو اس کام کو شریعت نے حرام فرما دیا، کبیرہ گناہ کر دیا. اور جب وہ اسی تعلق کو شرعی اعتبار سے میاں بیوی کے رشتے میں جڑنے کے بعد کرتے ہیں تو اسی کام کو شریعت نے عبادت بنا دیا. کام تو ایک ہی ہے نا، جو مرد اور عورت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو حیا کے امبریلے میں آ کر کریں گے تو وہی عبادت ہے، اور اگر اس کو بے حیائی کے طریقے پر کریں گے تو وہی کبیرہ گناہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفت حیا ہے وہ لاگو ہو رہی ہے آگے احکام میں. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تنظیم شریعت کی مثال دیکھیں.
تنظیم شریعت کی مثال، ولا تقرب الزنا،
یہ حکم ہے. ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ.
انہ کان فاحشہ علت،
یہ انہ کان فاحشہ جو ہے یہ اس کے حرام ہونے کی علت بیان کی گئی کہ کیوں حرام ہے. ان نوکان فائش ہے، وہ فحش کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. تو یہاں سے ایک اصول مل رہا ہے کہ جس کام میں بھی بے حیائی ہوگی شریعت اس کو ناپسند کرے گی.
الزنا فحش والفحش حرام فالزنا حرام،
جی یہ منطق میں پڑھتے ہی ہیں آپ، العالم حادث لانه متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث. اب دیکھیے اس کو یہاں پر آپ آج منطبق کر لیں کہ زنا فحش ہے، اور چونکہ فحش کو حرام کہا گیا لہذا زنا بھی، اور نکاح کے ذریعے چونکہ وہ فحش کام نہیں رہتا لہذا وہی عمل 100% وہی وہ عبادت بن جاتا ہے. جی
مجتہد کو شریعت سے فطرتی ذوقی قدرتی مناسبت ہوتی ہے.
تو مجتہد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر قدسی روح ہوتی ہے، نیکی اس کی سرشت میں آ چکی ہوتی ہے، جس نے اوپر شریعت جو ہے وہ ظاہر باطن میں اتر چکی ہوتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، اس کے اندر کی گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ شریعت کی پوشاک اوڑھ لیتا ہے، اب اس کی سوچ اس کی ہر چیز شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. لہذا اس مجتہد کو شریعت سے فطری ذوقی قدرتی مناسبت ہوتی ہے، پس افعال فحش کے آثار دیکھ کر وہ حرمت کا حکم لگاتا ہے. وہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دے دیا ہے کہ فطرتی طور پر اب وہ فحش چیز کو ناپسند کرے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ شریعت بھی ناپسند کرتی ہے، لہذا وہ تمام اعمال کو دیکھتا رہے گا، جہاں جہاں اس کو فحاشی نظر آتی جائے گی وہ ان کے اوپر حرام کا فتویٰ لگاتا جائے گا. اب یہ وہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، یہ فتویٰ شریعت کی طرف سے لگا رہا ہے، چونکہ کلی عوام موجود ہے کہ فحش جو ہے ان اوکانا فاحشہ، یہ فحش کام ہے. تو شریعت نے کلیہ بتا دیا، اس اصول کو اس مجتہد نے لے کر اپنے ذوق سے چیزوں کو پرکھا، اور جہاں جہاں فحش کے آثار دیکھے ان کو حکم دے دیا کہ یہ ناجائز کام ہے اور یہ جائز کام ہے.
بس افعال فحش کے آثار دیکھ کر حرمت کا حکم لگاتا ہے تاکہ فیما بینہ و بین اللہ اور فیما بینہ و بین الخلق حیاء کامل کا ظہور ہو. مجتہد کا کام قیاس ہے کہ اشتراک علت سے حرمت و حلت کے حکم لگانا
کا حکم. دیکھیں موجد کا کام کیا ہوتا ہے، کلیات سے نئی نئی جزیات نکالنا، موجد کا یہ کام ہوتا ہے. اور مجتہد کا کام ہوتا ہے قیاس کے علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے چیز کے اوپر حلال یا حرام کا حکم لگا دینا، وہ دیکھتا ہے علت ایک جیسی ہے یا نہیں، تو یہ اس کا کام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں، پوری احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں آپ کو کہیں جاموس کا لفظ نظر نہیں آئے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو ہر کام میں حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ اپنی بھینسیں ہمارے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو سند ہی نہیں کہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمارے فقہا انہوں نے بھینس کو قیاس کیا گائے کے اوپر، اور گائے اور اس کے دودھ کا حلال ہونا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چونکہ علت ایک جیسی ہے اس لیے اس کی قدر مشترک کی وجہ سے انہوں نے بھینس کے دودھ کو بھی حلال قرار دے دیا. تو اس لیے علت کے مشترک ہونے سے حلال کا حکم لگ جاتا ہے یا حرام کا حکم لگ جاتا ہے. اب دیکھیے شریعت نے تو شراب کو حکم جو ہے نا وہ حرام قرار دیا، لیکن آج کے زمانے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شراب نہیں ہیں مگر نشہ لاتی ہیں. تو مجتہد نے دیکھا کہ بھئی شراب کو کیوں حرام کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے. تو علت اس نے ڈھونڈ لی، اس لیے اگر دوائی کے طور پر کہیں استعمال ہو تو فقہا نے اس کی اجازت دے دی، اس لیے کہ اس سے انسان کو وہ نہیں ہوتی کیفیت جو ہوتی ہے شراب پینے والوں کو، چونکہ حرمت کی وجہ کیا تھی، نشے میں آ جانا. لہذا آج کے دور میں کتنی وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھیں مگر وہ نشہ لاتی ہیں، اب نشے کی علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے مجتہدین نے ان تمام نشہ آور چیزوں کے اوپر حرام کا حکم لگا دیا. تو یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی جزیات کو دیکھ کر بالآخر کلیہ تک پہنچ جاتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے کلیہ کو، اور کلیہ کو ڈھونڈ کر پھر اس فارمولے کو اپلائی کر کے وہ آگے ہر جو ہے وہ چیز کے اوپر حرام یا حلال کا حکم لگاتے ہیں.